بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اسلام کی چوٹی آج کی نشست کا موضوع ہے اور یہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے دو ماہی دورہ شرعیہ آج کا عنوان ہے اسلام کی چوٹی سے کیا مراد ہے اسلام کی چوٹی کیوں ہے اور یہ ٹائٹل اسلام کی چوٹی کہاں سے لیا گیا ہے اور اس موضوع پر کون سی کتاب اور کس عالم کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. اسلام کی چوٹی سے مراد الجہاد فی سبیل اللہ ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں, جتنی دیر روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے, رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجہاد فی سبیل اللہ. امر کا سر اسلام ہے, ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو اسلام کی چوٹی سے مراد الجہاد فی سبیل اللہ, اور یہ ٹائٹل ہم نے اس حدیث سے لیا ہے. اور اس موضوع کے تعلق سے جو جس کتاب کا یا کتابچے کا انتخاب کیا گیا وہ ہے الجہاد انواعہ احکامہ, جہاد اس کی انواع اور احکام. فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ, یہ چھوٹا سا کتابچہ بھائیوں کے ہاتھ میں ہے. اور ہمارا طریقہ جو شرح کا رہے گا, میں معنی کے اعتبار سے شرح کروں گا بغیر عرب عبارت پڑھنے کے. ہمیں اس کتاب میں اس کتابچے سے جو اہم باتیں ہیں, جو مفہوم ہے, وہ ہم نے سمجھنا ہے. اور اس موضوع کے تعلق سے شیخ صاحب کے جو اہم ہدایات ہیں اور جو اہم باتیں انہوں نے فرمائی ہیں اس کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں. فضلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفوزان نے اس کتابچے میں صرف جہاد کی فضیلت بیان نہیں کی, مقدمے کے طور پر چند اہم باتیں بیان کر رہا ہوں, بلکہ اس سے زیادہ اہمیت جو بات رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے احکام اور ضوابط کیا ہے. دیکھیں دو سوال ہیں جہاد کے تعلق سے جو زیادہ مشہور و معروف ہیں, ایک تو بالکل معروف ہے, دوسرا بہت کم لوگ کرتے ہیں. ایک سوال ہے کہ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں, دوسرا ہے ہم جہاد کیسے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, یہ جہاد کی فضیلت ہے اور اہمیت ہے. اور اس پر کئی لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس پہ لیکچرز بھی دیے ہیں. جہاد کی فضیلت سے کوئی مسلمان غافل نہیں ہے. جو جہاد نہیں بھی کرتے وہ بھی فضیلت کو جانتے ہیں, اور صرف کسی عمل کی فضیلت کو بیان کر کے اکتفا کرنے کافی نہیں ہوتا. فضائل اعمال کافی نہیں جب تک کہ اس عمل کی تفصیل نہ ہو کہ یہ عمل شرعاً کیسے عمل صالح ہوتا ہے. نماز کی فضیلت کون نہیں جانتا, لیکن کیا ہر نماز نبوی ہوتی ہے؟ کیا فرق ہے؟ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں, اس لیے کہ نماز کے یہ فوائد ہیں. دوسرے شخص نماز پڑھتے اور کہتے ہیں میں نماز کیسے پڑھتا ہوں, ایسے پڑھتا ہوں, اسے کہتے ہیں نماز نبوی. ہم حج کیوں کرتے ہیں اور حج کیسے کرتے ہیں؟ اگر دونوں میں سے ایک سوال کا جواب دینا ہو یا ایک پر اکتفا کرنا, دونوں میں سے کون سا ہے؟ صرف یہ کافی ہے کہ ہم حج کیوں کرتے ہیں, یا یہ لازمی کہ ہم نے حج کیسے کرنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر صرف پہلا سوال کا جواب لازمی ہے یا ضروری ہے تو پھر کئی لوگ حج کرتے ہیں کہ حج ہوتے نہیں ہے، بغیر علم کے حج کر لیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ارکان چھوٹ جاتے ہیں حج کے اور واپس بغیر حج کے آ جاتے ہیں. تو اگر جہاد کی فضیلت کے بارے میں بات کرنی ہے تو لازمی ہے فضیلت کے ساتھ ساتھ جہاد کے احکام اور ضوابط اور انواع اور اقسام اور شروط یہ لازمی بیان کرنے ہیں، تاکہ سننے والے کو اور پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ جس موضوع کے تعلق سے بات ہو رہی ہے یہ موضوع کامل اور شامل ہے. یعنی کہ فضائل تو ہم نے بیان کر دی ہے، اب طریقہ خود ڈھونڈو. کسی بھی عبادت میں دیکھ لیں آپ، اگر آپ طریقہ نہیں بتاتے، صرف فضیلت بیان کر دیتے ہیں اور طریقے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فضیلت باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی. کیونکہ یہ فضل، یہ اجر، یہ ثواب کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ عمل صالح کے ساتھ. اور عمل صالح کے شروط و ضوابط شرعاً، اور ہر عمل صالح نہیں ہوتا. تو آئیے دیکھتے ہیں، جبکہ کئی لوگوں نے فضل الجہاد، جہاد کی حقیقت، اسلام میں جہاد کے تعلق سے اس موضوع پہ کئی کتابیں لکھی اور کئی لیکچر دیے مختلف لوگوں نے. واللہ اگر یہ ٹائٹلز آپ دیکھیں اور سرچ کریں، آپ کو نام بھی آ جائیں گے کتاب کے سامنے، آپ کو آ جائے کس نے کہا ہے، اس کو آج کے موضوع کے چھوٹے کتاب سے کمپیئر کر کے دیکھیں، واللہ زمین آسمان کا فرق ہے. اے دیکھتے ہیں شیخ صالح فضل حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں. اور اصل میں یہ کتاب سے جو ہے، یہ شیخ صاحب کے ایک لیکچر سے لیا گیا ہے، لیکچر کو ٹرانسکرائب کیا گیا ہے، جو انہوں نے جامع الکبیر ریاض میں 4/2/1424 میں دیا تھا، 4/0/1424 ہجری میں دیا تھا. جیسے کہ آپ دیکھتے پیج 7 کی فٹ نوٹ پہ لکھا ہے، اس کے پاس کتابچہ ہے دیکھ لیں، کہ اصل میں یہ لیکچر تھا، محاورہ تھا شیخ صالح فضل حفظہ اللہ کا، جو انہوں نے ریاض میں جامع الکبیر میں دیا تھا 4/0/1424 میں. تو شیخ صاحب نے اپنے رسالے کا آغاز حمد و ثنا سے کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پر درود بھیجنے سے کی ہے، اور فرمایا اما بعد، فرماتے ہیں کہ بے شک جہاد فی سبیل اللہ ایک عظیم فریضہ ہے اور دین کی ساخت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، امر کا سر اسلام ہے، وعموده الصلاة، اور اس کا ستون نماز ہے، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، اور اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور البانی صحیح فرمایا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں جہاد کا حکم دیا ہے اور رغبت دلائی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں جہاد کی رغبت دلائی ہے اور فضیلت اور فوائد کو بھی بیان فرمایا ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے جہاد کو اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا ہے. اس کی اہمیت کو دیکھ کر، جہاد کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، بعض علماء نے ارکان اسلام جو پانچ ہیں، چھٹا رکن جہاد کو قرار دیا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ جہاد کی شان اور قدر و قیمت کے تعلق سے بہت ساری آیات اور احادیث موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاد کی بہت بڑی منزلت ہے، بہت بڑی قدر و قیمت ہے، بہت بڑی شان ہے دین اسلام میں، اور اس بات پر علماء اہل علم کا اجماع ہے، اور کتب حدیث میں، کتب فقہ میں اور کلام اہل العلم میں جہاد کی شروط اور ضوابط موجود ہیں، جو انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، کیونکہ یہ امر بہت اہمیت کا حامل ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن دور حاضر میں بہت سارے لوگوں نے جہاد کے تعلق سے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اس عظیم مسئلے کے تعلق سے، اور ایسے لوگوں نے بات کرنا شروع کی جو بغیر بصیر و بغیر علم کے بات کر رہے ہیں. تو انہیں جہاد کے متعلق بات کی ہے اور دو حصوں میں بٹ چکے ہیں، یا تو متشدد ہیں، غلو کرنے والے ہیں، یا جفا کروانے متساہل لوگ ہیں جہاد کے معاملے میں. یہاں تک کہ بعض جاہل لوگوں نے، اور جو دین اسلام کے دشمن ہیں، وہ جہاد کو وحشیت اور بربریت قرار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جہاد سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو دین پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. سو بقرہ نمبر 256. اور یہ شخص فرماتے ہیں، یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام میں قتال تو ہے ہی نہیں، اسلام میں جہاد ہے ہی نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس مطلب ہے کہ اب جہاد باقی نہ رہا، جب لوگوں کو جبر نہیں کرنا اسلام پر، مجبور نہیں کرنا اسلام پر، تو پھر جہاد کیوں ہے؟ یہ مسکنسپشن ہے جہاد کے تعلق سے، جیسا آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. دوسری طرف شخص فرماتے ہیں، وہ لوگ ہیں، یہ وہ تھے پہلے جو متصاحب ہیں، جو کہتے ہیں جہاد کا وجود ہی نہیں ہے، شرعاً کوئی حکم نہیں جہاد کا، کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی شان نہیں ہے. دوسری طرف وہ لوگ جو متشدد ہیں جہاد کے معاملے میں، اور بغیر علم کے بات کرتے ہیں، اور بغیر بصیرت کے کلام کرتے ہیں، اور بغیر غور و شرعیت کے بات کرتے ہیں. اور شخص فرماتے ہیں، اس لیے اس موضوع کے تعلق سے ہمیں بڑے اہتمام سے کام لینا ہے، تاکہ اس امر عظیم کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ، اور اب شیخ صاحب جو ہے نا، اس چھوٹے سے مقدمے کے بعد، کہ اب یہ دو قسم، دو ایکسٹریمز ہیں، غلو ہے اور جفا ہے، ایک حق راستہ جو دونوں کے بیچ میں، وسطیت کا راستہ. اب دیکھتے ہیں یہ وسطیت اعتدال کا راستہ کیا ہے جہاد کے معاملے میں، اور کب ہوگا؟ یہ دونوں جو طرفین ہیں، یہ بغیر علم بغیر بصیرت کے بات کر رہے ہیں. اب علم و بصیرت کی بنیاد پر جو باتیں ہیں جہاد کے تعلق سے، آئیے دیکھتے وہ کیا ہیں. سب سے پہلے شیخ صاحب بیان کرتے ہیں فضل الجہاد، جہاد کی فضیلت کے تعلق سے. کہتے ہیں لقد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت 100 درجہ، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں، ایک نہیں 100 درجے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل کرم سے اپنی جنت میں داخل فرما دے، کہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں. ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ہر دو درجہ کے بیچ میں ایسے جیسے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر، کتنی وسیع اور عظیم جنت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور عجب بات ہے کہ بعض لوگوں کے لیے جنت تنگ ہو چکی ہے، اتنی وسیع عظیم جنت، دو درجوں کے 100 درجے، دو درجوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے. کس کے لیے؟ اعد اللہ، اس نے تیار کیا، للمجاہدین فی سبیلہ، ان کے لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اب فی سبیل ہی کو نوٹ کریں، اس سے مراد کیا آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. ہر جہاد بھی فی سبیل ہی نہیں ہوتا. آخر الحدیث، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جہاد کے فضیلہ کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان قرآن مجید میں سے سورۃ النساء نمبر 95-96 میں ارشاد باری تعالیٰ، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں ہرگز برابر وہ لوگ جو مومنوں میں سے جہاد سے بیٹھے ہوئے، یعنی جہاد نہیں کرتے، غیر اولی الضرر، وہ لوگ جو بیٹھے بغیر کسی ضرر کے، بغیر کسی عذر کے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. کیسے جہاد کرتے ہیں؟ باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے، اپنے نفس سے. تو قعود سے مراد یہ نہیں ہے صرف اپنے نفس سے جہاد نہ کرنا، اگر مال بھی دیتے ہیں تو یہ بھی جہاد میں شامل ہے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے فضل بیان کی، برتری اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے مجاہدین کے لیے، جو اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں پر برتری دی ہے جو جہاد نہیں کر، جو بیٹھے ہیں اوپر، ایک درجہ کی برتری ہے. یہ درجہ کتنا ہے؟ مبین السماء، جس حدیث میں آئے، بعض میں ایک چھوٹا درجہ کی بات ہے تو کوئی فرق پڑتا ہے، بین السماء والارض فرق ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. وکل وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ سب کو حسنا جنت کا وعدہ کیا ہے. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو قاعدین پر برتری اور اجر عظیم سے نوازا ہے. درجات منه ومغفرة ورحمة، اللہ اکبر، درجات ہیں، ایک تو فضل اجر عظیم ہے، کیسا ہے؟ درجات منه، درجے ہیں، ومغفرة، مغفرة، ورحمة، ورحمة ہے، نور على نور، سبحان اللہ. وكان الله غفورا رحيما، اور اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں جہاد کی مختصر سی ہسٹری، تاریخ. جہاد، جہاد بہت پرانا فریضہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ جہاد صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس سے پہلے جہاد ہوا نہیں کرتا تھا. آج یہود و نصارہ اور دیگر دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ جہاد کا وجود نہیں تھا، نعوذ باللہ، یہ قرآن مجید کی باطل تعلیمات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اپنی طرف سے یہ فساد ہے، نعوذ باللہ. حقیقتاً جہاد کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو جہاد پہلے امتوں میں بھی موجود تھا، اور یہ ان لوگوں کا منہ توڑ جواب ہے جو اب آپ یہودی کہتے ہیں یا نصرانی کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی تسلیم کرتے ہیں، تو پھر اس کا انکار ہرگز نہیں کر سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جہاد کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے بھی جہاد کیا تھا، بنی اسرائیل کے انبیاء نے جہاد کیا، بنی اسرائیل کے ملوک نے جہاد کیا، سبحان اللہ. جیسے آگے تفصیل آتی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں جہاد پرانا فریضہ ہے، موسیٰ علیہ السلام جہاد کیا، بنی اسرائیل کے ساتھ انہوں نے خود جہاد کیا. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 21 میں، یا قومی ادخلوا الارض المقدسہ، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم داخل ہو جاؤ بیت المقدس میں، ارض مقدسہ میں، التي كتب الله لكم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دی ہے، یعنی کامیابی لکھ دی اللہ تعالیٰ نے، تم لوگوں نے چند قدم آگے بڑھ کے اس کی فتح کرنی ہے، حرکت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. ولا ترتدوا على ادباركم، اور پیٹھ کے بل مڑ کے پیچھے نہ ہٹنا، فتنقلبوا خاسرین، بس تم پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یا تم پھر خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 21. جیسا فرماتے پھر ان میں سے جو ہوا وہ ہوا، یعنی جہاد کے ان لوگوں نے انکار کیا اور اتنی بڑی بات کہہ دی، اے موسیٰ تو اور تیرا رب تم دونوں چلے جاؤ جہاد کے لیے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا یہ کام، ہم نے 600 سال غلامی فرعون کی ہے، ہم سے کیا کہاں ہتھیار اٹھایا جاتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، تم نے کرنا ہے، جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جا کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اتنی بڑی جسارت اس عجیب قوم سے جو اپنے زمانے کے کسی زمانے میں بہترین قوم تھی، یہودی اپنے زمانے کے کسی زمانے میں بہترین قوم تھی. جواب کیا ہے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، 40 سال یتیہون فی الارض، صحرا میں گھومتے رہے اور صحرا میں گم ہو گئے، ان کو راستہ نہ مل سکا، سبحان اللہ، 40 سال. اس کی بھی حکمت ہے کہ یہ سزا کیوں ملی ہے، جب عیش و آرام کی زندگی گزارتے رہے، اگرچہ فرعون کا ظلم و ستم تھا لیکن شہر کی زندگی رہتے تھے وہاں پہ، ان کو نہیں پتا تھا کہ جہاد کے احکام بھی ہے. جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح لکھ دی ہے، کتب لکم، کتب اللہ لکم، اللہ کے کلیم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی سچا ہے، 9 آیتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں سچائی کی، اس میں شک کریں گے کیا؟ شک و شبہ نہیں تھا، لیکن جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے، پیچھے ہٹ گئے. اللہ نے سزا دی، 40 سال یتیہون فی الارض. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات اسی تیہ میں، یعنی اسی گمشدگی میں جو صحرا میں تھی وہیں پر ہوئی. ہارون علیہ السلام بھی وہیں پہ وفات پائے، اور پھر یوشع بن نون جو بعد میں نبی بنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، انہیں پھر جہاد کا حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے بیت المقدس کی فتح ہوئی اور جہاد سے داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں سستی اور کاہلی کے بعد 40 سال لگ گئے یہاں تک پہنچنے کے لیے، اور یہ کب ہوا؟ ایسے نہیں ہوا، یہی جو 40 سال صحرا میں تھے، جب ان کو طاقت ملی، تقویت ہوئی اور ان کی زندگی بدلی اور توبہ کی، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی ہے اور پھر جہاد ان کے لیے آسان ہوا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جہاد جاری رہا. سورۃ البقرۃ میں 246 کی آیات اور جو معروف قصہ ہے طالوت اور جالوت کا قصہ، کہ بنی اسرائیل نے یہ کہا اپنے نبی سے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں جہاد کیسے، ہمارا تو کوئی لیڈر کوئی ہے ہی نہیں اور جہاد بغیر امام کے ہوتا نہیں ہے، تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے جس کے پیچھے ہم جہاد کریں تاکہ جہاد کے امور کو منظم کرنا کوئی شخص تو ہو، ہمارا اختلاف ہو گئے کسی مسئلے میں، کون اس کو حل کرے گا؟ تو ایک سربراہ ولی امر ہونا چاہیے جس کے ماتحت ہم جہاد کریں. سورۃ البقرہ کی آیات میں پڑھ کے سناتا ہوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا بن اسرائیل کے قوم میں سے ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ اذ قال نبی لهم، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے یہ کہا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں، قتال کریں. قال هل اسيتم كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، کیا تمہارے کافروں کے تمہارے اوپر قتال لکھ دیا گیا ہے، تم قتال نہیں کرتے؟ قالوا ما لنا الا نقاتل في سبيل الله، ہم کیوں کر جہاد نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں؟ وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے اپنے بچوں سے باہر نکالا گیا ہے. الى قال نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر متعین فرما دیا ہے. پھر ان میں جدال ہوا، جیسے بنی اسرائیل کی عادت ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں نہیں، اسے بہتر کیوں نہیں؟ جب مطالبہ کر دیا تو تم مل گیا تمہیں، جیسے بقرہ کے بارے میں معروف قصہ ہے، گائے کے بارے میں، ایک گائے ذبح کر دیتے بات ختم ہو جاتی، لیکن تعنت سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مزید سختی فرمائی. یہاں پر طالوت مقرر کر دیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی جسے بھی مقرر کرے، تو اس پر اعتراض کے آخر میں بات مان لی ہے، اور جب تعنت سے کام لیا پھر اللہ تعالیٰ آزمایا بھی ہے. اگر مان لیتے کہ یہی ہمارا سربراہ ہے، ولی امر ہے، بادشاہ ہے، جس ہم نے ڈیمانڈ کی تھی، لیکن جب انہوں نے سختی کی تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی سختی کی. سختی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ان کو آزمایا ہے کہ ایک چشمے سے گزرو گے، دریا سے گزرو گے، اس میں سے پانی نہیں پینا. سبحان اللہ، کتنی آزمائش ہے. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، شدید گرمی ہے، بغیر پانی پیے قتال کرنا ہے، کیسے ممکن ہے؟ فشربوا منه الا قليلا منهم، اور یہ شرط تھی، جو پانی پیا گیا جہاد سے آؤٹ، باہر نکل جائے گا، لشکر میں شامل نہیں ہوگا. ارے پہلے سے تعداد کم ہے، اور لوگ کم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بات ایمان کی ہے. جب سختی کی ہے تو سختی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لیکن پھر مدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، پھر طالوت نے اور جو چند ساتھ اس کے ساتھ ان کے ساتھ رہ گئے تھے اس دریا کو پار کیا. ارشاد باری تعالیٰ، فلما جاوزہ والذین آمنوا معہ، جب طالوت اور اس کے ساتھیوں نے اس دریا کو پار کیا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، لشکر دیکھا جالوت کا، بہت بڑا لشکر تھا، کہتے ہیں مد البصر، یعنی جہاں تک نگاہ وہاں تک لوگ تھے، اتنی لشکر تھا اس کا. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، کئی ایسے چھوٹے گروہ، فئة قليلة، نے فئة كثيرة، بہت سارے لوگوں پر غالب ہوئے اللہ کے حکم سے، حکم اللہ تعالیٰ کے ہے، مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نصر غلبہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے وہاں سے پانی نہیں پیا، صبر کرنے والے. وہ آزمائش تھی، اب ثابت قدمی دیکھیں کیسے ملتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ولما برزوا لجالوت وجنوده، اور جب آملا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکر کا، اب دیکھیے اہل ایمان، جو اللہ تعالیٰ دل اور قدم ثابت قدمی اور دل میں ایمان جن کا مضبوط ہوتا ہے، ثابت قدمی کیسے ہوتی ہے؟ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا، اللہ اکبر، کیا کہا، کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علينا صبرا، صرف صبر کی دعا نہیں، اللہ تعالیٰ جتنی صبر سب اڈیل دے، فارغ کر دے ہمارے اوپر، ہمیں صبر کی اشد ضرورت ہے اس وقت. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر کافر قوم پر ہمیں نصرت اور غلبہ عطا فرما. فہزموہم، زیادہ دیر قتال جاری نہیں رہا، کئی دن تک نہیں رہا. فہزموہم، تھوڑا وقت لگا، ہزموہم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب ہوئے اور جالوت کا پر لشکر مغلوب ہو گئے. وقتل داود جالوت، وقتل داود جالوت، اور داود علیہ الصلوۃ والسلام نے جالوت کا قتل کیا. وآتاه الله الملك والحكمة، اللہ تعالیٰ نے ملک اور حکمت عطا فرمائی. وعلمه مما يشاء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو تعلیم دی. آخری آیات سورۃ البقرہ نمبر 49 سے 251 تک. اچھا اس میں ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا, جب کوئی شخص بے صبرہ ہو جائے, اور خصوصاً تمہاری بہنیں جو ہیں اکثر بے صبری ہو جاتی ہیں عورتوں میں, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, جب کوئی شخص بے صبرہ ہو جائے کسی معاملے میں یہ دعا پڑھنا شروع کر دے, ربنا افرغ علینا صبرا, شدید مشکل میں جب صبر کی اشد ضرورت ہو اور کوئی اور چارہ نہیں ہے, کوئی اور مددگار نہیں ہے, صبر کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے, اللہ سے دعا کرتے کرتے یہ دعا بھی کر کے دیکھیں, ربنا افرغ علینا صبرا, واللہ دیکھیں مدد کیسے آتی ہے, ثابت قدمی کیسے ملتی ہے, سبحان اللہ. پھر ایسا فرماتے ہیں فہذا دلیل على ان الجہاد امر ماضی فی الامم قبلنا, تو اس سے کیا ثابت ہوا ان قصوں سے کہ جہاد پہلے امتوں میں بھی ہوا کرتا تھا, اور اس نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پھر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی خط لکھا جس میں قتال کا ذکر کیا کہ یا تو اسلام قبول کر کے آؤ یا میں پہنچتا ہوں اپنے لشکر لے کے, آزمانے کی کوشش کی, واقعی سچا نبی ہے اور واقعی یہ جہاد کرنا چاہتا ہے, اس کو دنیا کی غرض ہے. اکثر لوگ ملکوں کو فتح کیوں کرتے ہیں, مال و دولت کے لیے, زمین کے لیے, تو ان کو شک پڑ گیا کہ واقعی سچا نبی ہے اللہ تعالیٰ کا یا یہ واقعی اللہ کے راستے جہاد کرنے والا ہے, تو فوراً جو ہے یہ جواب دے, ارجع الیہم, ہدہد کو بھیجا اور یہ پیغام لکھ کے بھیجا, ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها, ہم ایسا لشکر لے کے آئیں گے جو کہ انہوں نے زندگی میں دیکھا نہیں تھا, ولنخرجنہم منہا اذلہ, ان کو ذل رسوا کر کے ان سے نکالیں گے, ان کے ملک سے نکالیں گے, وہ ہم صاغرون اور وہ ذل الخوار, سورۃ النبی آیت نمبر 37. تو جب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور سچا بادشاہ ہے اور صرف دنیا کی غرض سے حملہ آور نہیں ہونا چاہتا, تو اسلام قبول کیا ان کی بادشاہ, ان کی جو کوئین تھی, اور یہ کہا انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, یقینا میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا اور میں اسلام قبول کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ للہ رب العالمین کے لیے, سورۃ النبی آیت نمبر 44. جیسا فرماتے ہیں الغرض شاہد یہ ہے کہ جہاد پہلی شرائع میں بھی موجود تھا, قدیم ہے, اور کیوں اب شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں جہاد کی حکمت کیا, جہاد کیوں کرتے ہیں, اس کو ذرا نوٹ کر لیں. ایک تو فضیلت ہے اور بھی وجہ جہاد کرنے کی, شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے, یعنی توحید عبادت کے لیے, ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, سورۃ الذاریات نمبر 56 و 57, 56 و 57, ارشاد باری تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو انس کو الا یہ کہ میری عبادت کرے, توحید عبادت کے لیے, میں ان سے رزق طلب نہیں کرتا اور نہ ان سے کچھ طعام کی طلب کرتا ہوں, یعنی رزق بھی میں نے دینا ہے وہ میرے ذمہ, کھانا پینا رزق جو کچھ ان کو ضرورت ہے اس زندگی میں دنیا میں رہنے کے لیے وہ میرے ذمہ ہے. ان سو جن سے ایک مطالبہ ہے, وہ کیا ہے, الا لیعبدون, صرف اور صرف میری عبادت, توحید عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا, پوری مخلوقات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جن میں جن اور انس مکلف ہیں, اور رزق دینے کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لیا ہے, لیکن ہوا یہ کہ بعض لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداری سے خارج ہو گئے اور تکبر اور عناد کرتے ہوئے جس مقصد میں ان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کو چھوڑ کر منہ موڑ لیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا, جیسے کہ سابق امم میں ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی بھی امت اپنے بھیجے ہوئے نبی کی معصیت کرے, نافرمانی کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے پر سر جھکا کر اسے تسلیم نہ کرے, اور بلکہ اپنے نبی پر ظلم ستم کرتے ہوئے اسے جھٹلائے, اس کی مخالفت کرے, تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے سزا دیتے جو انہوں ہلاک کر دیتی تھی, کوئی نہیں بچتا تھا, کافروں سے کوئی بچتا نہیں تھا. یا وہ دیکھیں اللہ نے پیارے نبی کو بھیجا کسی قوم کی طرف, قوم دو حصے میں تقسیم ہوگی, کم لوگوں نے ایمان لیا ہے اس نبی پر ایمان لے کے, اور اکثر لوگوں نے جھٹکار اور کفر پہ اتر ہے, اور کافی عرصے تک نبی جو ہے وہ توحید کے پیغام دیتا رہا اور وہ دھتکارتے رہے، یہاں تک کہ جو مقرر وقت تھا وہ آیا اور دلائل کی روشنی میں ان لوگوں نے جب قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان کو جنہوں نے کفر کیا، اور صرف وہی بچے جو اہل ایمان تھے نبی کے ساتھ. تو سزا کیا تھی؟ جہاد نہیں تھا، یاد رکھیں. یعنی نبی کو حکم نہیں تھا قوم سابقہ میں کہ جہاد کر کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ ہو اس جگہ پہ. یا ایمان تھا یا کفر تھا، کفر تھا تو ہلاکت تھی، ایمان تھا تو نجات، یہ طریقہ رہا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اس طریقے سے وہ رہے اور شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ عذاب ان پر مسلط ہوتا رہا اور وہ ہلاک ہوتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جہاد کو مشروع فرمایا ہلاکت کی جگہ. اب ہلاکت نہیں ہوگی، اب جہاد ہوگا. سبحان اللہ، رحمت ہے کہ نہیں؟ دین اسلام میں جیسے بعض علماء کہتے ہیں دین اسلام کے ہر حکم میں رحمت ہے، اللہ ہر حکم میں، کیونکہ یہ احکام کس کی طرف سے ہیں؟ رب العالمین سبحانہ وتعالی کی طرف سے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے شریعت نازل فرمائی ہے. ارحم الراحمین کی شریعت ہے، نازل فرمائی ہے رحمت العالمین پر. تو اس شریعت میں کہیں پر کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ کہیں پر کوئی دقت یا کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ نہیں واللہ، رحمت ہی رحمت ہے جیسے آگے بیان ہوگا. تو اصل پر رحمت کیا ہے؟ ہلاکت عامہ بہتر ہے یا جہاد بہتر؟ جہاد میں کیا ہوگا؟ کئی لوگ اسلام قبول کر لیتے کہ نہیں، ہتھیار ڈال دیتے کہ نہیں. اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ تو دے دیتے ہیں، تو سر بلندی غلب اور چوٹیں کس کی رہے گی؟ اسلام کی رہے گی. اللہ اکبر. تو جو لوگ تکبر سے کام لیتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، تو جہاد مشروع ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی سنت اس کو شامل کر دیا. اور پھر جو سابقہ انبیاء جیسے میں نے بیان فرمایا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد گزر چکا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں جہاد کیا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جہاد اس لیے اللہ تعالیٰ مشروع فرمایا ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کلمہ یہاں کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے، اور شرک و کفر کو مٹانے کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورۃ الانفال نمبر 39 میں ارشاد باری تعالیٰ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کے ساتھ قتال کرو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کب تک؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، جب تک فتنہ مٹ نہ جائے. فتنہ سے مراد یہاں پہ شرک، جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو قتال کرتے رہے، جہاد کرتے رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جب تک کہ شرک اور کفر کا خاتمہ نہ ہو. اور کفر بھی شرک کفر کا حصوں میں سے ایک حصہ ہے، سامنے سے قسم. یہ نہیں کہ شرک اگر ہے تو جہاد ہے، ورنہ کفر پھر جہاد نہیں ہے، جیسے بات جاہل لوگ سمجھتے ہیں. تو شرک اور کفر دونوں کفر ہیں، کیونکہ کفر شرک سے زیادہ وسیع ہے، اور شرک جو کفر کے بہت سے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ایک اقسام میں سے ایک قسم ہے. تو شرک و کفر مٹانے کے لیے اور باقی جو دین ہے سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی قائم کرنے کے لیے جہاد مشروع ہوا ہے. یہ حکمت ہے جہاد مشروعیت کے تعلق سے، تاکہ اللہ کے دین کی سر بلندی ہو. اور اس کی دلیل میں دو احادیث شیخ نے بیان کی ہیں. ایک حدیث ہے بعثت بالسیف حتی عبد اللہ لا شریک لہ، مجھے مبعوث کیا گیا ہے تلوار سے، کب تک؟ جب تک کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اور یہ امام احمد نے روایت کیا ہے. دوسری حدیث جو معروف اور مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں. کب تک؟ حتی یقول لا الہ الا اللہ، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار نہیں کرتے. فمن قال، جس نے اقرار کر دیا اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ، فقد عصم نفسه، تو اس نے اپنے آپ محفوظ کر دیا. وما له، اپنے مال کو محفوظ کر دیا. الا بحقه، سوائے اس کے حق ہیں. وحسابه علی اللہ، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. پھر شیخ صاحب جہاد کی تعریف بیان فرماتے ہیں، نوٹ کریں. جہاد شیخ صاحب فرماتے ہیں جہاد مصدر جاہد جہاد، مصدر ہے جاہدک جاہد یجاہد فہو جہاد یا جہاد. والمراد بھی، اچھا مراد بھی اسے پہلے لغت کے اعتبار سے شخص نے بیان نہیں کی، لغت میں جد و جہد کا نام جہاد ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے جد و جہد کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے، آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، لغت کے اعتبار سے جہاد ہوتا ہے، اور اصطلاح شریعت میں والمراد بھی بذل الجہد فی طاعت اللہ وعبادتہ، بذل الجہد فی طاعت اللہ وعبادتہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت کے لیے جد و جہد کرنا کا نام جہاد ہے، کس لیے؟ دو چیزیں، فرما برداری عمومی طور پر، اور اس فرما برداری میں خصوصی طور پر کیا ہے؟ توحید عبادت ہے، اور ان میں سے ومن ذلك قتال الكفار، اور کافروں کے خلاف قتال جہاد کرنا بھی اسی طاعت میں سے ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فالجہاد انواع، جہاد کے قسمیں نوٹ کر لیں، پانچ قسمیں شیخ صاحب نے بیان کی یہاں پہ، پانچ قسمیں، فالجہاد انواع، والمسلم لا يزال في جهاد من هذه الانواع، اور مسلمان ان پانچ قسموں میں سے کسی نہ کسی قسم میں جہاد کر رہا ہوتا ہے، یعنی صرف تلوار کو اٹھانے کا نام جہاد نہیں، مسلمان پانچ قسم سے کہیں نہ کہیں جہاد کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور یہی مفہوم ہے کہ جہاد تا قیامت رہے گا، بعض صرف تلوار سے جہاد تا قیامت رہے گا، سبحان اللہ. اور پھر کوئی گروہ کہتے جو فسادی گروہ ہے جو جہاد کے نام پہ فساد دہشت گردی پھیلا رہا ہے، کہتے دیکھیں یہ تو کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے یہی حق پہ ہے. جب پانچ قسمیں ہیں جہاد کی، ایک نہیں ہے، اور پانچ قسمیں شخص فرماتا ہے والمسلم لا يزال، یعنی استمرار کے رہے، لا يزال فی جہاد من هذه الانواع، لا يزال ہمیشگی کے لیے، تو تا قیامت جہاد رہے گا ان پانچ قسموں سے، صرف ایک قسم سے نہیں. جو لوگ باقی چار کو نکال کے صرف ایک کو بات کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی پہ ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ خمسۃ انواع، پانچ قسمیں ہیں. الاول، سب سے پہلے قسم ہے جہاد النفس، نفس، نفس کے خلاف جہاد کرنا، نفس کی صحیح تربیت کے لیے جد و جہد کرنا. نفس امارہ بالسوء ہے، نفس ہمیں ہلاکت کی طرف کھینچ کے لے جانا چاہتی ہے، الامارہ بالسوء. تو کیا اس کے خلاف، اس کی روک تھام کے لیے، اس کی صحیح تربیت کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کوئی عقل مند اس کا انکار کر سکتا ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، مجاہدہ کرے، جد و جہد کرے، فی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس نفس کی تربیت کرے. کیسے کرے گا؟ دو طریقوں سے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کیونکہ جیسے آگے بیان ہوگا جہاد کی بنیاد میں سے یہ بنیاد ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر. تو اگر اپنے آپ سے ابتدا نہیں کرنی تو دوسرے کافر تک کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائے، اگر اپنی نفس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے ہم، اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر تربیت نہیں کر سکتے ہم، تو تلوار اٹھا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حق نہ دوسرا نہ تیسرا نہ چوتھا، سب سے پہلے کون ہے؟ اپنی نفس ہے نا، خود ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ. ابتدا کہاں سے کی ہے؟ لوگوں سے کی ہے، گھر والوں سے کی ہے، یا اپنے نفس سے کی ہے؟ قوا انفسکم، سب سے پہلے، سبحان اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. شیخ صاحب فرماتے کوئی بھی شخص کسی اور کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا الا کہ جب وہ سب سے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اسے انڈر لائن کر لیں، ولن یستطیع، لن یستطیع، کبھی بھی نہیں، ولن یستطیع المسلم ان یجاہد غیرہ الا اذا جاہد نفسہ اولا. کوئی مسلمان کسی اور کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد نہ کر لے. دوسرے قسم کا جہاد، جہاد الشیطان، شیطان کے خلاف جہاد کرنا. جیسا فرماتے ہیں جب انسان اپنے نفس سے فارغ ہو جائے نا جہاد کر کے، پھر جہاد الشیطان کی باری آتی ہے، اور اس کا الٹ ہے. جو حکم شیطان دیتے اس کی معصیت کرنی ہے، اور جس سے وہ منع کرتے اس کا عمل اس کو کرنا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں عمومی طور پر شیطان نماز سے منع کرتا ہے کہ نہیں, تو اس کی معاصی کی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. شیطان بھلائی کے کام سے منع کرتے خیر سے منع کرتے کہ نہیں, تو ہم بھلائی کریں گے. شیطان شہوات اور شبہات کی طرف بلاتا ہے, ہم شیطان کی نافرمانی کر کے یقین اور صبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں, جو ہمیں شکوک اور شبہات اور شہوات سے دور کر دیتا ہے. اور شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے بھائیو, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اتنی بڑا دشمن ہے ہمارا, خون میں دوڑتا ہے, اس کی رسائی خون تک ہے, ہمارے دل وسوسے سے کرتا ہے, اس کی رسائی ہمارے دل تک ہے. سبحان اللہ, اس سے بڑا دشمن کوئی ہے جو تمہارے دل میں بیٹھا اور خون میں دوڑتا ہے؟ نفس ایک دشمن ہے ہمارا بسو, اس کو نفس مطمئن بنانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. شیطان خون میں دوڑتا ہے, اور چیلنج ہے ہمارے لیے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, اور اپنی خواہش نفس کو شبہات اور شہوات کے دلدل سے نکالنے کے لیے ان دونوں خیال جہاد کرنا لازمی ہے. اور یہ دونوں ہمارے نفس کے اندر ہیں, نفس ہمارا بسو بھی اور وسوس والا شیطان بھی جو ہمارے قور میں دوڑتا ہے. وہ واللہ بھائیو لگتا مشکل ہے, لیکن واللہ آسان اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے, اور اس کے اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے جو اپنے نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہے, جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے, جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے غضب سے بچانا چاہتا ہے, واللہ اللہ تعالیٰ سے توفیق دیتا ہے. مجھے جو پرواہ نہیں کرتا, بس کھاتے پیتے جیسے کہ جانور کھاتے پیتے دنیا میں, کوئی پرواہ نہ دین کی نہ رب کی نہ کسی اور چیز کی. نفس ہمارا بھی سوء ہے, اچھی ہے بری ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ شیطان خون میں دوڑتا ہے یا پیٹ میں دوڑتا ہے, آنتوں میں دوڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا اس انسان سے جو اشرف مخلوقات سمجھا جاتا ہے اس سے گدھا بہتر نہیں؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض, گدھا بھی میں شامل ہے نہیں, جانور بہتر ہے کہ نہیں؟ انہم الا کالانعام بل هم اضل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تیسری قسم جہاد, جہاد العصات من المسلمین, مسلمانوں کے خلاف جہاد جو نافرمان ہے. عجیب سی بات ہے, ارے ہم تو ابھی تک یہ سمجھتے آئے ہیں جہاد تو کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے, مسلمان کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ سبحان اللہ, یہ بھی جہاد میں سے ہے. کیسے ہوگا؟ نافرمان فاسق فاجر ظالم مسلمانوں کے خلاف جہاد کیسے ہوگا؟ جیسا فرماتے بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یار یہ بات اتنی اہمیت کی حامل ہے, امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہر قسم کے جہاد میں آ رہا ہے. سبحان اللہ, معروف کیا ہے منکر کیا ہے؟ جو نہیں جانتا جہاد کر سکتا ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائے. الامر بالمعروف بلائی کا حکم دینا, والنہی عن المنکر برائی سے روکنا, منکر سے روکنا. جو شخص معروف نہیں جانتا اور سب سے بڑے معروف کو نہیں پہچانتا اور منکر کو نہیں جانتا اور سب سے بڑے منکر کو نہیں پہچانتا, وہ جہاد کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ, امر معروف نہیں عن المنکر. اچھا, وہ کوئی بحسب الاستطاعہ, اللہ اکبر, استطاعت بیچ میں آ گئی ہے جو بہت لازمی ہے. اچھا, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی استطاعت ہے, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یا شیطان کی استطاعت کی ضرورت ہے؟ نہیں, یہ استطاعت ضرورت ہر بندہ کر سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ اپنے نفس کی تربیت کرنا عقل مند مکلف انسان ہے, کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جو نہیں کرنا چاہتا وہ کہہ سکتا ہے میں مستطیع نہیں ہوں, میرے اندر طاقت قدرت نہیں ہے. ہاں پاگل تو کہہ سکتا ہے کیونکہ پاگل ہے وہ, مکلف ہی نہیں ہے. عقل مند انسان کہہ سکتا ہے. اچھا, اس کے لیے کسی آپ کو سفر کی ضرورت ہے, تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے یا اپنے شیطان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے؟ نہیں, اس کے طلب علم کی ضرورت ہے, اس کے لیے نصوص کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے, قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے طاقت ہونا لازمی ہے. ہر انسان اپنے گھر میں بیٹھ کے آسانی سے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آج کل تو علم آسان ہو گئے کہ نہیں؟ یعنی کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ میں نافرمان ہوں اس لیے کہ میں اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, وہ تو ہر فاسق فاجر یہی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ جب اللہ ہدایت دے گا پھر میں نماز پڑھوں گا، جب اللہ ہدایت دے گا پھر میں سچ بولوں گا، جب اللہ ہدایت دے گا تب میں کوئی خیر عمل کروں گا. سبحان اللہ. تو جہاد العصاۃ المسلمین، مسلمانوں کے نافرمان فاسق فاجر ظالموں کے خلاف جہاد کرنا، کیسے ہوگا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے اور استطاعت کے مطابق. دلیل دیکھیں، اس کی دلیل سے مسلم کی معروف روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تمہیں سے جو منکر کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر اپنے زبان سے روکے. فإن لم يستطع، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، فبقلبه، اپنے دل سے اسے برا جانے. وذلك اضعف الايمان، یہ ایمان کے سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اضعف الايمان ہے. اس حدیث میں دو چیزیں بہت لازمی ہیں، نمبر ایک کہ منکر سے روکنا جہاد میں سے ہے، اور اسے استطاعت کو ہونا لازمی ہے، اور اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ منکر جو انسان دیکھتا ہے اپنے معاشرے میں، معاشرے مسلمان رہتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف بھی جہاد کیا جا سکتا ہے، جب منکر ان میں عام ہو جائے، یا کوئی مسلمان انڈیویجول لیول پہ بھی، یعنی شخصی لیول پہ اگر کوئی برائی کرتا ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اور روکنے کی استطاعت بھی رکھتے تو آپ روکیں. کیسے روکیں؟ یہ تفصیل موجود ہے. نمبر ایک ہاتھ سے، نمبر دو زبان سے، نمبر تین دل سے بولا جائے. ہاتھ سے کون روکے گا؟ جو ہاتھ سے روکنے کا حق رکھتے ہیں شرعاً. کون ہے؟ ولی امر ہے، سب سے پہلے عام جو ولی امر ہے، حاکم وقت اس کے نائب ہیں، جو پورا سسٹم ہے ملک کا، جو نہی عن المنکر سے تعلق رکھتا ہے وہ، اور ہر گھر کا سربراہ ولی امر ہے خصوصی لیول پہ. گھر کا سربراہ اپنے بیٹے کو، اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے، وہ حق رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، ان دونوں میں سے نہیں ہے، لیکن علم رکھتا ہے، وہ جانتا کہ منکر ہے، دلائل بھی جانتا ہے، تو کیا کرے گا؟ اپنی زبان سے روکے گا. جاہل زبان سے روک سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ، مثال کے طور پہ انشورنس جو حرام ہے، مثال کے طور پہ انشورنس آپ جانتے ہیں کہ حرام ہے، جس کو پتہ ہے انشورنس حرام ہے وہ روکے گا؟ اگر کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، پھنسے گا کہ نہیں؟ الٹا پکڑے گے کہ نہیں پکڑے؟ ہاں جی بتاؤ حرام ہے، وہ فتوی دیتے ہیں بتاؤ کیوں حرام ہے، جواب ہے اس کے پاس. کیوں اسے منکر سے روکے، یہ منکر کو مزید مضبوط کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس لیے زبان سے وہ روکے کہ جو علم رکھتا ہے، اور علم علماء ہیں، طلاب علم ہیں، اور ان میں تفاوت ہے. جتنی اگر آپ کو ایک آیت کے بارے میں بھی علم، بلغ عنی ولو آیہ، آپ بلاغ کرتے جانتے ہیں، اگر آپ مفہوم صحیح رکھتے تو مفہوم بھی ساتھ بیان کر، نہیں تو جیسے آیت یا حدیث ویسے پڑھ کے سنا دے بس، کیونکہ ممکن ہے کہ سننے والا کہنے والے سے زیادہ سمجھ رکھتا ہو. اور دوسری بات جو اس حدیث میں ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ ایمان زیادہ بھی تو اور کم بھی ہوتا ہے. اضعف الایمان سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایمان اس سے زیادہ قوی بھی ہے اور اس سے زیادہ قوی بھی ہے، یہ اضعف الایمان ہے. تو ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. اور دوسری روایت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل، اس کے بعد ایمان کا کوئی رائے کا دانا بھی باقی نہیں بچتا. چوتھا قسم کا جہاد، جہاد منافقین، منافقین کے خلاف جہاد کرنا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ منافقین کے خلاف شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان کی شکوک و شبہات کو دحو کرنے سے، ختم کرنے سے، اور ان کے جو افتراءات اور جھوٹ ہیں ان کا رد کرنے سے. الرد علی المخالف، الرد علی الشبہات، کشف الشبہات، غلط فہموں کا ازالہ، شبہات کا ازالہ، یہ بھی جہاد میں سے ہے. ویجب جہادہم، جیسا فرماتے ہیں واجب ہے کو کہ جہاد کیا جائے، والحذر منہم، اور ان سے خبردار رہا جائے، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ہم العدو فاحذرہم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دشمن ہے، ان سے خبردار رہو. سورۃ المنافقون آیت نمبر 4. اور جہاد کیسے ہوتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جہاد ہوتا ہے زبان سے، یعنی علم کی بنیاد پر. ارشاد باری تعالی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سورۃ تحریم آیت نمبر 9. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرو کفار و منافقین کے خلاف، واغلظ علیہم، سختی کے ساتھ جہاد کرو. کفار سے جہاد کیسے ہوتا ہے؟ تلوار سے. منافقین کے خلاف جہاد کیسے ہوتا ہے؟ علم سے، علم سے، زبان سے، سبحان اللہ، تلوار سے نہیں ہوتا منافقین کے خلاف. دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کے حملے والے، ہم پیالہ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ شہر میں رہتے تھے. تلوار سے جہاد کیا ان کے خلاف، قتل کیا، سبحان اللہ. تو منافقین کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ علم سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے. پانچویں قسم کا جہاد، جہاد الکفار، یہ پانچویں قسم ہے. لوگ اسے سب سے پہلی اور اکیلے قسم سمجھتے ہیں جو آج جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میرے بھائی یہ پانچویں قسم ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اس کے کوئی یعنی شان نہیں ہے، نہیں، اس کی بھی اپنی شان ہے، لیکن قسم پانچویں ہے. ترتیب یہ لازمی ہے. کیا ترتیب ہے؟ جہاد النفس، جہاد الشیطان، جہاد العصام المسلمین، جہاد المنافقین، پھر جہاد الکفار ہے. جیسا فرماتے ہیں کیسے ہوتا ہے جہاد الکفار؟ بحمل السلاح، اسلحے سے ہوتا ہے، اور جنگوں میں داخل ہونے سے ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اور شرک و رہ شرک کے خاتمے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس جہاد پر امت کو فرض کیا اپنے راستے میں، اور تدریج سے اس جہاد کو اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے. اور اب جہاد کے حکم اور مرتبے شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں. مکہ معظمہ میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلموں کو جہاد سے منع فرمایا اور ہاتھ کو روکنے کا حکم دیا، اور 13 سال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں گزارے، اور ان پر اس وقت جہاد کرنا حرام تھا، یاد رکھیں اس کو. تو جہاد کے پہلے حکم کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے. کب؟ جیسا فرماتے ہیں کیونکہ مسلمان جو ہے وہ بہت کمزوری اور ضعف کی حالت میں تھے، اگر ان کو حکم دیا جاتا قتال کا اور وہ اس حالت میں ہوتے تو کافر دشمن ان پر غالب آ جاتے اور ان کو جڑ سے کاٹ دیتے، ختم کر دیتے، اور دعوت کو بھی ختم کر دیتے. اللہ اکبر. دعوت کا ہونا لازمی ہے، دعوت التوحید کا ہونا لازمی ہے، اور دعوت بغیر داعی کے ممکن ہے کیا؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو جیسے اللہ تعالیٰ پودے کو زمین سے نکالتا ہے، اس طریقے سے ایمان بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا اور جو توحید عباد وہ بھی ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توحید عباد کو سمجھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں. اور اہل الدعوت، توحید کے داعی جو ہیں، جب تک وہ موجود ہیں تو دعوت بھی موجود ہے. بات یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہوں. کیا صحابہ کو شہادت کی ضرورت نہیں تھی مکہ میں؟ کیا نعوذ باللہ وہ کمزور تھے، یعنی وہ نعوذ باللہ وہ بزدل تھے کیا؟ جب اللہ کا حکم تھا کف ایدیہم، جانتے ہیں کہ کف الید جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے ہاتھ اٹھانے سے. ہاتھ اٹھانا آسان ہے، بدلہ لینا آسان ہے کہ نہیں، لیکن صبر کرنا کتنا مشکل ہے. آپ سے سب سے بڑے پیارے آپ کے سامنے اس کی بےحبتی ہو رہی ہے، سب سے، جس کے لیے آپ اپنی مار جار اولاد اہل عیال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسے آپ کے سامنے گالی دی جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، اور آپ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. یہ مشکل ہے، آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت سے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں کعبے کے قریب تھا، ہجوم دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مار رہے تھے اور میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. سبحان اللہ. کیوں؟ اللہ نے اجازت نہیں دی تھی. یہاں پر آزمائش تربیت ہے، ایمان کی مضبوطی کی تربیت ہے، توحید کی مضبوطی کی تربیت. 13 سال، 13 دن نہیں، 13 مہینے نہیں، اور 13 سال تک یہ تربیت جاری رہی. پھر ایسا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کوئی ایسا کہ حرام کیوں ہے؟ میں نے کہا نا یہ قسم اگر کوئی کرتا ہے تو حرام ہے. کیوں؟ نہیں استطاعت نہیں، حرام. دلیل کیا ہے؟ کفو ایدیکم فعل امر ہے کہ نہیں؟ ہاتھ روکنا ہے، اس کے خلاف ورزی کرنا حرام ہے کہ نہیں؟ جیسا فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور انصار اور عوان مددگار دیکھے وہاں پہ. پھر جب ہجرت کے بعد یعنی کچھ تقویت ملی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی جہاد کی. اذن لا امرن، یہ اجازت ہے، حکم نہیں. ابھی تک تدریج دیکھیں، پہلے منع ہے، پھر اجازت ہے، جو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن فرض نہیں ہے، حکم نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا گیا ہے اور ظلم کیا گیا ہے، یعنی ان کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کے لیے قادر ہے. سورہ حجر آیت نمبر 39. تو جب پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ جہاد کو مباح حلال فرمائے جبکہ پہلے حرام تھا. شاید یہ نہ کہ میں اپنی طرف سے بات کرتا ہوں، حرام کو حکم میں نے دیا ہے. شیخ صاحب نے بھی یہاں پہ بیان کیا، بعد ان کان محرما علیہم، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلے حرام تھا، اور اس آیت کریمہ کفوا ایدیکم آیت سے بھی دلیل ملتی ہے کہ حرام تھا. پھر جیسا فرماتے ہیں اس کے بعد تم کو حکم دیا گیا ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے خلاف جو ان کے خلاف قتال کرتے ہیں، سب کے لیے نہیں. اب یہاں پر جہاد واجب ہو گیا، لیکن مطلقا نہیں، صرف بدلے کے لیے. جو قتال کرتے اس بدلے میں تم بھی قتال کرو، لیکن عدل انصاف کرتے ہوئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقاتلوہم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کے خلاف قتال کرو، جہاد کرو جو تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں. ولا تعتدوا، اور اعتداء نہ کرنا. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدين، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعتداء کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ظلم نہ کرنا، حد سے نہ گزرنا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 90، سوری 190. پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ جو ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ان کو حکم دیا گیا قتال مطلق کا، جس نے ان کا قتال کیا نہیں، کہ سب کے خلاف قتال کا حکم دیا، کہ کافروں کے خلاف جہاد کیا جائے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، جب ان کے پاس طاقت تھی اور زمین بھی مل گئی اور مدینہ شہر بھی مل گیا اور ان کی طاقت میں اضافہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت جہاد کا حکم دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 5 میں، فَإِذَا انسلخ الاشر الحرم، جب حرمت کے مہینے ختم ہو جائیں، فقتل المشرکین حیث وجدتموہم، بس تم مشرکوں کا قتل کو جہاں پر تمہیں ملے، وخذوهم احصروهم، اور انہیں گھیر لو، وقعدهم كل مرصد، گاؤ لگا کے بیٹھے رہو، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم، بس اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں کفر سے، شرک سے یعنی، واقاموا الصلاه، نماز کی اقامت کرتے ہیں، واتوا الزكاه، زکات دیتے ہیں، فخلوا سبيلهم، تو پھر ان کو چھوڑ دیں، یعنی جہاد مت کرو ان کے خلاف. ان الله غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی خوب مغفرت کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے. وقال تعالى، ارشاد باری تعالی، قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، ان کے خلاف جہاد کرو، قتال کرو، اللہ تعالی تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا، ويخزهم، اور ان ضرور رسوا کرے گا، وينصركم عليهم، اور تمہیں غالب فرمائے گا اپنی مدد سے ان کے اوپر، ويشف صدور قوم مؤمنين، اور مؤمن قوم کا جو سین اللہ تعالی وہ اس میں تشفی اور تسلی اللہ تعالی بھیج دے گا. سورۃ توبہ آیت نمبر 14. پھر ایسا فرماتے ہیں کافروں کے خلاف قتال کا حکم دے گا جب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتے، کیونکہ اسلام ہی کے لیے ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اسلام سے مراد ایک اللہ تعالیٰ عبادت کرنا جس نے ان کو پیدا کیا، اور وہی جس نے پیدا کیا اور رزق عطا فرمائے وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے علاقے سے اور عبادت صرف کرنا جائز نہیں ہے. یہی جہاد کی غرض ہے، مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جہاد کو اللہ نے مشروع فرمایا ہے. اس لیے جب وہ توبہ کر لیں اور ایمان میں داخل ہو جائیں تو، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور ایمان میں داخل ہو جائے تو پھر ان کے خلاف قتال نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کافر کو چھوڑ دیا جائے اس جہاد کے علاوہ، قتال کے علاوہ، تو پھر ان کا شر جو ہے مسلمان پر مستقیر ہو جاتا ہے، عام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں راضی ہوتے کہ کوئی بھی مسلمان اس زمین پر باقی رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور یہ کافر جو ہے تمہارے خلاف قتال کرتے رہیں گے جب تک یہ تمہیں اپنے دین سے باہر نہ نکال دیں، ان استطاع اگر وہ ایسا اس کی استطاعت رکھتے ہو. سو بقرہ نمبر 217 وقال تعالى ورشاد باری تعالى ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, وہ نہیں راضی ہوں گے کبھی بھی نہ یہود نہ نصارى میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کرو گے. سورۃ بقرہ نمبر 120 وقال تعالى ورشاد باری تعالى سورۃ نساء نمبر 89 میں ودوا لو تكفرون كما كفر فتكونون سواء, یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی کافر کفر پر اتر آؤ جیسے کہ انہوں نے کفر کیا, پھر تم دونوں کفر میں برابر ہو جاؤ. ود الطفرون سر متحرے کے اعتبار دو میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ان کے خلاف قتال نہ کیا جائے تو پھر وہ مسلمانوں پر حملہ وار ہو جاتے ہیں اور ان کو خلاف قتال کرتے ہیں اور ان کو جلا وطن کرتے ہیں, تخریب کاریاں کرتے ہیں, اذیت دیتے ہیں مسلمانوں کو, جیسے کہ آج ظاہر اور مشاہد ہے کہ جب جہاد کو روکا گیا اور چھوڑا گیا تو ایسے لوگوں نے جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور کرسچن مشنری وغیرہ بھی ایکٹیو ہو گئی اور دیگر تنظیمیں بھی میدان میں آ گئی ہیں. جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ ایک شخص جہاد قتال کرتا ہے حمیت کے لیے صرف, دوسرا قتال کرتا ہے بہادری کے لیے, اور کوئی اور قتال کرتا ہے صرف غنیمت مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے, ان میں سے کون ہے فی سبیل اللہ؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله, جس نے قتال کیا صرف ایک اس مقصد کے لیے, لتكون كلمة الله العليا, اللہ تعالیٰ کا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے سر بلندی ہو, وہی فی سبیل اللہ, اس کے علاوہ کوئی بھی فی سبیل نہیں ہو سکتا. اور یہ صحیح بخاری کی روایت میں حدیث موجود ہے. اور جو اس مقصد کے علاوہ جہاد کرتا ہے یا قتال کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہیں ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ شہید ہے, اور اگر وہ زندہ بچ جاتا ہے تو اجر و ثواب کا مستحق ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, سورۃ بقرہ نمبر 154 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله, اور نہ کہو لوگوں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں, کیا نہ کہو؟ اموات, انہیں مردہ نہ کہو, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, ولكن لا تشعرون, لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. کون سی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی. کچھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں زندہ ہے, ولكن لا تشعرون, یہاں پہ شعور ہوتا کہ نہ ہوتا؟ لا تشعرون سے کیا مراد, وہ زندہ بھی ہے لیکن تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. دوسرے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, اور یہ نہ گمان کرنا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے وہ مردہ ہیں, بل احیاء عند رب مرزقون, بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے, انہیں رزق دیا جاتا ہے, یرزقون فرحین بما اتاهم الله من فضله, وہ خوش ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے ان کو عطا فرمایا, ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم, اور وہ اس بشارت میں ہے کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہے کہ وہ بھی اسے آ ملے, اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے. سورہ الانعام نمبر 169 اور 170. تو اگر کوئی مجاہد بچ جاتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اجر عظیم اور عزت اور شرف دنیا اور آخرت کے عزت کو پا لیتا ہے. جہاد کی قسمیں حکم کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے فرض عین, وہ جہاد جو فرض عین ہے, یعنی ہر مسلمان پر بعین ہی فرض ہے, جیسے کہ نماز, پانچ نمازیں فرض, یہ فرض عین ہے. یہ کس پر ہے؟ ہر مسلمان پر جو جہاد کی استطاعت رکھتا ہے, اور اس کی تین صورتیں صرف یاد رکھیں. پہلی صورت قتال الدفع عن البلد اذا حاصر عدوهم من الكفار, کہ دفاعی جہاد کرنا جب کوئی کافر کسی مسلمان ملک میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ گھیر لیتا ہے, تو مسلمان جو ہے وہ قتال کرتے ہیں, اور جو بھی استطاعت رکھتا ہے اس صورت میں جہاد کے وہ جہاد کرے کہ مسلمانوں کی حرمتوں کے لیے اس ملک میں دفاع کرتا رہے. دوسری صورت, جب اذا استنفره الامام للجهاد, جب امام یا حاکم جو ہے کسی خاص شخص کو حکم دے دے کہ تمہارے ذمہ یہ کام ہے جہاد میں, تو ایسے شخص پر جو ہے وجب علیہ الامتثال, کہ قرآن کی بات ماننے کی جب وہ استطاعت رکھتا ہے تو قرآن کی بات ماننے کو اس پر فرض ہے. ارشاد باری تعالیٰ, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الى الارض, ایمان والے تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اٹھو یعنی جہاد کرو, ثاقلتم الى الارض تم زمین سے چمٹ جاتے ہو, رضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا تم دنیا کی زندگانی پر راضی ہوگے آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر, فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل, تو یہ یاد رکھو کہ دنیا کا متاع جو ہے آخرت کے سامنے بہت قلیل ہے, کچھ بھی نہیں. سورۃ التوبہ الاخر الایہ, سورۃ التوبہ آیت نمبر 38. وقال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے, ولیکن جہاد ونیہ, لیکن جہاد ونیت باقی رہتی ہے, واذا استنفرتم فانفروا, اور جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو پھر تم جہاد کے لیے فوراً نکل جاؤ. اور یہ سے بخاری کی روایت ہے, تو اسے ثابت ہوا کہ جس سے کوئی امام بعین کسی شخص کو متعین کر دے اس کے ذمہ جہاد میں کوئی کام لگا دے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس حکم کی تعمیل کرے. الحال کے تیسری صورت, اگر یہ شخص جو ہے بعین جہاد کے صف میں شامل ہو جائے, صف میں شامل ہو گیا اور وہ طاقت بھی رکھتا ہے, تو اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ زحف سے فرار ہو جائے, یعنی صف کو چھوڑ کر لشکر سے منہ موڑ کر چلا جائے, بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ قتال کرے. اس کے ایک ایکسیپشن ہے, جو کچھ ایکسیپشن ہیں جو ابھی میں بیان کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار, جب تم کافروں کو دیکھو کہ وہ تمہارے پر لشکر لے کے حملہ آور ہو رہے ہیں, فلا تولوہم الادبار, تو پیٹھ موڑ کر چلے نہ جانا. ومن يولهم يومئذ دبره, اور جو اپنی پیٹھ دکھا کر چلا جاتا ہے ان کے سامنے, الا متحرفا لقتال, الا یہ کہ قتال کے لیے کوئی ہیلا تلاش کر کے, یعنی کوئی شخص کسی اور جگہ میں کوئی ہیلے کے لیے پیچھے مڑتا ہے, وہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگ رہا, میدان جہاد میں بھی ہے لیکن سامنے ہے, پیٹھ اس نے موڑی ہے تاکہ وہ کوئی اور ہیلا تلاش کر کے دوبارہ حملہ آور ہو, اس کی تو اجازت ہے. جی یہاں وار اسٹریٹجی جیسی ہے, متحرف لقتال او متحیز الى فئه, یا کسی اور گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لشکر جب ہوتا ہے اس کی تنظیم ہوتی ہے کہ کون آگے ہوگا, کون دائیں ہوگا, کون بائیں ہوگا, کون پیچھے ہوگا, کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا, کون گھوڑ سوار ہوگا, کون تیر انداز ہوگا, کس کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا, اب آج کے زمانے میں کون ٹینک چلائے گا, کس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہوگی, کون F-16 چلائے گا, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیسے ممکن ہیں؟ تو اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے تو اس کی اجازت ہے شرعاً, الا یہ دو ایکسیپشنز ہیں. اگر ایسا نہیں ہے اور کوئی شخص منہ موڑ کے بھاگ جاتا ہے میدان جہاد سے, تو اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فقد باء بغضب من اللہ, ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوا, ومأواہ جہنم, اور وہ جہنم رسید ہوا, وبئس المصیر, اور بہت برا ٹھکانا ہے. سورۃ الانفال 15 اور 16, تو فرار میرے زحف جہاد کے صف کو چھوڑ کر بھاگ جانا جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے, جیسے حدیث میں بھی آئے اکبر و کبائر میں, جب سات اکبر و کبائروں میں سے ساتواں کیا تھا؟ الفرار من الزحف. دوسرے قسم فرض کفایہ ہے, دوسرے حکم جہاد کا فرض کفایہ ہے, اور اسے جہاد و طلب بھی کہا جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کافی تعداد میں مسلمان اس میں شامل ہو جائیں تو باقیوں پر جو فرضیت ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے. ٹویوٹا یارس ہے وائٹ کلر کی, اگر کسی بھائی کی یارس سفید یارس ہے تو پلیز دیکھ لیں, اللہ آپ کو رضا خیر دے. میں نمبر بتانا چاہتا ہوں, 6379. کسی کی نہیں, ہمارے پاس کسی کی نہیں ہے. اچھا ہے ایک بندے, اللہ آپ کو رضا خیر دے, دیکھ کے پارکنگ کیا کرے. تو تو دوسری قسم ہے فرض کفایہ، دوسرا حکم فرض کفایہ ہے، جب کافی تعداد مسلمان اس میں شامل ہو جائیں تو باقیوں پر فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اور وہ گنہ گار نہیں ہوتے اگر وہ یہ جہاد نہیں کرتے. اور اس کے مراد یہ ہے کہ ہم کافروں کے خلاف ان کے ملک میں جا کے جہاد کریں، دفع کافر خود حملہ ور ہمارے ملک پہ ہوتے ہیں، طلب ہم ان کے ملک میں ان کے ملک کی طرف جا کے ہم حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر، اور جو جاتے ہیں ان کے لیے سنت ہے، جو نہیں جاتے ان کے لیے جائز ہے. اور شیخ فرماتے ہیں جب یہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب مسلمانوں میں طاقت ہو کہ وہ کافروں کے خلاف جہاد کریں، وضو کریں اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو سر بلندی کر سکیں اور شرک و وثنیت بت پرستی کا خاتمہ کر سکیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورۃ الانفال نمبر 39. مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کفر اور شرک کا مٹانے کے لیے جد و جہد کریں اور لوگوں کے واپس اپنے رب کے عبادت کی طرف لے کے آئیں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ چند اہم ضوابط ہیں جو شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.